پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب۔ آج ہم پروگرام کا آغاز کریں گے اس خبر سے جو آپ پہلے سن چکے ہیں ہمارے نیوز آور میں، کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے 5.25 ارب روپے کی فوجی امداد دی، کہتے ہوئے کہ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی نہیں کی جا رہی بند روک لی ہے۔ پینٹاگن کا کہنا ہے کہ پاکستان کو فی الوقت واجب الادا رقم جاری نہیں کر سکتے، جبکہ پاکستانی سفیر کا کہنا ہے کہ یہ فنڈز کوئی امداد نہیں ہے بلکہ دہشت گردی کے خلاف آنے والے اخراجات کی واپسی ہے۔ اس بارے میں ایک مختصر سی رپورٹ ہے، ہمارے ساتھی محمد جلیل کی اسلام آباد کو سنتے ہیں، جس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
امریکہ کی انتظامیہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاونت فراہم کرنے کے ایک خصوصی فنڈ کے تحت $5 کروڑ کی رقم کی ادائیگی یہ کہتے ہوئے روک دی ہے کہ اسلام آباد نے افغان شدت پسند گروپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کافی اقدامات نہیں کیے ہیں۔ واضح رہے کہ 2016 کے نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ کے تحت پاکستان کو اس مد میں فوجی اخراجات کی ادائیگی کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی سے مشروط کر دیا گیا تھا، جس کے لیے امریکہ کے وزیر دفاع کی تصدیق ضروری تھی۔ پینٹاگون کے ترجمان ایڈم سمٹ کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے کانگریس کو بتایا کہ فی الحال وہ یہ تصدیق نامہ جاری نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان اس ذمے میں قابل ذکر اقدام کر رہا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ یہ رائے صرف موجودہ صورتحال کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے سرکاری طور پر تاحال امریکی انتظامیہ کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، تاہم اسلام آباد کا موقف رہا ہے کہ وہ تمام دہشت گردوں بشمول حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا تفریق کارروائی کر رہا ہے۔
سینیٹر قیوم، یہ بتائیے کہ یہ جو امداد کی گئی، جس کو امداد کہا جا رہا ہے، لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اخراجات آئے ان کی واپسی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ، ظاہر ہے کہ آپ سرکاری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، سینیٹر ہیں، کیا موقف ہے آپ کا اس بارے میں؟
تو جیسے آپ نے بالکل رائٹلی کہا کہ یہ اسسٹنس یا ایڈ تو نہیں ہے، یہ ری ایمبرسمنٹ ہے، اور یہ ری ایمبرسمنٹ ہے اس انڈیور کی، اور فزیکل امپلائمنٹ آف ٹروپس، بیسز، گراؤنڈ اکوپمنٹ، جو کہ ہمارے کامن جو مشترکہ گول ہیں اگینسٹ ٹیررزم، وہ ان کے حصول کے لیے ہم جو ایفرٹ کرتے ہیں تو اس کی یہ کمپنسیشن ہے جو پچھلے سالوں میں بھی ملتی رہی اور ابھی اس کو لنک کیا گیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل افسوس بات ہے کہ پاکستان ایک اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ، اپنی ساری قربانیوں کے دینے کے باوجود، ورسٹ وکٹم آف ٹیررزم ہونے کے باوجود، پاکستان کے اوپر اس طرح کا سرٹیفیکیشن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوویتس کو یہاں ان کے انویژن کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک اتحاد بنایا تھا اور پاکستان نے پوری ایفرٹ کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئی، تو اس کے بعد فوری طور پہ سرٹیفیکیشن کا مسئلہ آیا پریزیڈنٹ کی طرف سے، اور پریس اگریمنٹ کو لاگو کر کے پاکستان کی ایڈ کو روک دیا۔ اور ابھی بھی یہاں جو پریشر ہے پاکستان کے اندر، وچ از ویری انفارچونیٹ بیکاز پاکستان امریکہ کے تعلقات کی ایک تاریخ ہے، تو یہاں ایک تاثر یہ ہے کہ مشکل وقت میں امریکہ چھوڑ دیتا ہے اور ان کی ترجیحات ساؤتھ ایشیا میں تبدیل ہو رہی ہیں، اور وہ شاید انڈیا کو آگے زیادہ پروجیکٹ کرنے کی کوشش میں، جو کشمیر کے اندر وائلیشنز ہیں ان کی طرف تو دے ٹرن اے بلائنڈ آئی، جو ورسٹ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو وہ صرف پاکستان کو ایک اسکیپ گوٹ بنایا جاتا ہے، اور یہ ازیوم کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کا افغان طالبان پہ اتنا اثر ہے کہ وہ ان کو ٹیبل پہ لا سکتے ہیں یا امن لے کے آ سکتے ہیں۔ یہ ایک غلط ازمپشن ہے، کیونکہ افغان طالبان کا ایک لوز ارینجمنٹ ہے اور پاکستان کوشش تو پوری کرتا ہے کہ ان کو کوشش کی جائے کہ امن کے لیے وہ کوآپریٹ کرے۔ اور دوسرا یہ آسانی نیٹ ورک کا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس کا اسٹیٹ پینٹاگون نے اس کو اکنالج بھی کیا ہے کہ پاکستان کی افواج کی ایفرٹ کی وجہ سے جو ہمارا فاٹا کا ایریا ہے اور نارتھ وزیرستان کا ایریا ہے، ان کی کلیئرنس ہوئی ہے اور وہاں جتنے ان کے کمین گاہیں تھیں وہ ختم کر دی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں۔ اور یہاں ایک سوچ یہ ہے کہ یہ اس لیے لگتی ہے کہ چونکہ افغانستان کے اندر جو امریکہ کو کامیابی نہیں ہوئی اور جو افغانستان کی حکومت کی ناکامیاں ہیں، ان پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ آسان طریقہ ہے کہ سارا بلیم پاکستان پہ ڈالا جائے، اور اس سے اور ویسٹرن کنٹریز کے اندر ایک اوپینین یہ ہو کہ یہ ہماری ناکامی نہیں ہے, یہ پاکستان کی غلط یا دوگلی پالیسی ہے, یا وہ ہمیں اس طرح سے سنسیریٹی کے ساتھ. آئی کین اشور یو کہ پاکستان کے اندر ایک آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کہ افغانستان کا امن پاکستان کے لیے ضروری ہے, اور یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ کسی مذہب سے تعلق نہیں, یہ کسی ملک کے ساتھ ہی نہیں, یہ جتنے ڈینجرس افغانستان کے ہیں کے لیے ہیں اس سے زیادہ پاکستان کے لیے.
جل قیوم, ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے جو میرا آپ سے سوال ہے. امریکہ کا ایک بڑا جینوئن مطالبہ ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف مطالبہ کارروائی کیجیے. آپ کہتے ہیں کہ آپ کارروائی کر رہے ہیں, کیا سبب ہے کہ آپ مطمئن نہیں کر پا رہے دنیا کو یا امریکہ کو کہ آپ واقعی وہ کارروائی کر رہے ہیں؟
دیکھیں, آپ کا یہ بڑا اچھا کوسچن ہے. مطمئن تب آدمی کو کر سکتا ہے کہ آگے آپ کی پازیٹیو سوچ کے لوگوں جو آپ کے مسائل کو بھی سمجھے. تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی نا, آپ تو یو میں بینڈ بیکورڈ, بٹ یٹ اگر دنیا کے دوڑے معیار ہو, اب انڈیا کے لیے اور ہے, کشمیر کے لیے اور ہے, پیلسٹائن کے لیے اور ہے, اور یہاں پاکستان کے لیے اور ہے, تو پھر اس میں پاکستان کی ایفرٹس میں کمی نہیں ہے. آئی کین اشور یو پاکستان کی یہ جو آگے اس کو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس کے اوپر وہ ایک ہوتا ہے, ادروائز تو پاکستان نے پوری ایفرٹ کی. یا کہانی نیٹ ورک جو ہے یہ تو ٹرائب ہی افغانستان کا ہے اور وہاں یہ آپریٹ کر رہا ہے. آپ کو یہ پتا ہے نا کہ اباؤٹ 60% افغانستان کو افغان حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. ابھی ان علاقوں کے اندر وہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی دندناتے پھر رہے ہیں, فضل اللہ جیسے جو پاکستان میں اٹیک کرتے ہیں, تو ہم تو اپنا پوری ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک ایک میوچل ٹرسٹ کی فضا تب بھی قائم ہوگی جب ہم صرف ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر ایک سیکیورٹی ایشو کو سیکیورٹی کے طور پہ استعمال کریں, اس کو اپنے اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز اور اپنے اکنامک پرائیورٹیز کے اندر لے کے ہم یہ نہ کہیں کہ وہ ملک ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اس کو ہم خوش کریں گے, اور یہ ملک جو ہے یہ اس کا چونکہ ان کا ایک اپنا ایک اور خدا کا کرم ہے. آپ کو پتا ہے جعفر صاحب کہ پاکستان کی ایفرٹ کی وجہ سے ایک سپاہی اور ایک اسکول کے بچے سے لے کے ایک لیفٹنٹ جنرل تک شہادتیں ہوئی ہیں, اور پاکستان نے ملیٹنسی پہ کنٹرول کیا ہے, اور یہ مغرب بھی پورا مانتا ہے. واشنگٹن پوسٹ میں آیا تھا کہ 70% ملیٹنسی کنٹرول ہوئی ہے. ہم اپنی حدود کے اندر اپنی پوری ایفرٹ کرتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
ہمارے ساتھ رہیے گا ایک سیکنڈ. ہمیں جوائن کیا ہے جنرل جناب ڈاکٹر رسول بخشی صاحب نے, ممتاز تجزیہ کار ہیں, سیاسی تجزیہ کار ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جنرل قیوم صاحب تو لائن پر ہے نا, جنرل صاحب معاف کیجیے گا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ بحثیت ایک دفاعی تجزیہ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایفرٹس کو کس حد تک افیکٹ کرے گا؟
دیکھیے, آف کورس پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کا ملک ہے, تو بہت ہے پاکستان کے اندر ہے, تو ہمارے لیے تو یہ ہارڈ ہے نا, ہمارے لیے ایوری ڈالر پاؤنڈ اور ایوری فارن کرنسی کا ہمارے اوپر ہے, تو اس لیے یہ افیکٹ تو کرتا ہے. لیکن اس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ ہم اپنے پاکستان کی اپنی سلامتی کو قربان کریں گے, دیر از نو کوسچن. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریمبرسمنٹ ہے جو ایک پرامس کے تحت آپ کو پے کرنی ہے, آپ کو پے کرنی چاہیے, اور پھر سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے افغانستان, پاکستان, امریکہ, ریجنل کنٹریز کو, اور بیٹھ کے اور اس حل کو تلاش کریں. ڈائیلاگ سے یہ بات آگے آئے گی اور اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ سکل کو ریموو کیا جائے. میرے خیال میں اس پولیٹیکل ایشو ہے, اس کو پولیٹیکلی ابھی بھی اگر آپ ری انفورس کر دیں گے فورس کو, تو دیٹ وڈ اماؤنٹ ٹو ری انفورسنگ اے فیلئر ان افغانستان. میرے خیال میں 5,000 ٹروپس یا 10,000 اور بھیجنے سے یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا, مطلب تب ہوگا لوگوں کے ہارٹ سے مائنڈ تو پینسی ہو. افغانستان کے اندر جو حکومت ہے ان کی انٹرنل یونٹی کے ایشوز ہیں وہ ختم ہو, ان کی فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کو دور کیا جائے, وہ اس پوزیشن میں آیا گیا کہ وہ اپنے ناظرین بسا سکے, تو بارڈر کو مینیج کریں, اور آئی ایم شیور کہ انشاءاللہ وی کین اوورکم دس, بیکاز یہ ہم سب کے انٹرسٹ میں.
بہت شکریہ آپ کا جنرل قیوم صاحب. ڈاکٹر رسول بخشائی معاف کیجیے گا آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو فنڈ ہے جس کو روکا گیا ہے, اس وقت اگر آپ ریجن کے حالات پہ ایک نظر ڈالیں, ہندوستان کے ساتھ تعلقات, افغانستان کی صورتحال, ایران کے ساتھ تعلقات, سی پیک, اس پس منظر میں آپ اس ایکشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں مایوسی ہوگی کہ اس وقت ہم معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی اور سلامتی کے لحاظ سے بھی ہم دباؤ میں رہے ہیں اور کسی حد تک ابھی ہیں. ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو چکی ہے، گروتھ ریزنیبل ہے پچھلے 3 سال کی، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہم نے قربانیاں دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر، وہ ہمارے پولیس کے لوگوں کو، فوج کو شہید کر رہے ہیں. کل ہلاکتیں ہوئیں وہاں کراچی کے اندر، اس سے 3-4 دن پہلے پچھلے ہفتے میں پشاور میں ہوئی، اور پھر دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپوں میں ایک میجر شہید ہوا. یہ روزانہ کی بنیاد پر ہم قربانیاں دے رہے ہیں، تو کیا امریکہ کو یہ نہیں سوچتا وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اور ابھی تک جو ہماری قربانیاں ہیں، فوج کی، پولیس کی، ایف سی کی، فرنٹیئر کانسٹیبلری کی، لیویز کی، فوج کی، مختلف اداروں کی اور آئی ایس آئی کی، وہ ہزاروں میں ہیں. اور جو سویلینز ہیں جو دہشت گردوں کی زد میں آئے ہیں وہ کوئی 40-50 ہزار ہیں. یہ سارا کچھ پچھلے 10 سال میں ہوا ہے. 2007 سے یہ معاملات شروع ہوئے ہیں پاکستان کے اندر. یہ اس وقت شروع ہوئے ہیں جب افغانستان کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے. امریکہ نے کچھ غلط فیصلے کیے. پہلا فیصلہ یہ غلط تھا کہ طالبان کو بالکل جو عبوری حکومت بنائی گئی تھی اس سے نکال دیا گیا، اور ان کے جو دشمن تھے، جو ہار چکے تھے جنگ، ان کے اور جو وار لارڈز ہیں اور بدترین قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پہ خون ہے اور ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشن انہوں نے کی بعد میں بھی اور پہلے بھی، ان کو اقتدار تھام دیا اور ایک ہی رات کے اندر اندر، رات کو وہ بدنام قسم کے وار لارڈز سے کل صبح کو وہ نیشنل ہیرو بنا دیے گئے. تو وہ پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے جو جنگ ہے، سول وار ہے جو اس وقت ہو رہی ہے افغانستان کے اندر، اس کے بیج خود ہی بو دیے. پھر اس کے بعد وہاں معاملات ختم نہیں ہوئے تھے تو صدام حسین کی حکومت گرانے کے لیے چلے گئے. تو یہ ان کی اپنے غلط فیصلے ہیں. اور سب سے غلط فیصلہ یہ ہے کہ ایک ایسا وقت تھا جب ہم بار بار کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے سیاسی حل تلاش کریں، یہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے، اور یہ اب بات ثابت ہو چکی ہے. سب امریکہ کے جو اسٹریٹجسٹ ہیں، تھنکرز ہیں، جو تاریخ کو جانتے ہیں، افغانستان کو سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگ، یہ جنگی جنون جو ہے اس سے نہیں جیتی جا سکتی، یہ مفاہمت سے جیتی جا سکتی. جو ان کی پپٹ گورنمنٹ ہے اس کو تیار کرنا تو امریکہ کی ذمہ داری ہے. ہم اپنے طور پہ کوشش کرتے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس کے وہ پاکستان کی سیاست پہ، معاشرت پہ، سلامتی پہ بہت گہرے اثر پڑے ہیں. اور جو بھی وہ ملبہ ہے ہم اٹھائیں گے. امریکہ امداد دے یا نہ دے، یہ کولوشن سپورٹ فنڈ ملے یا نہ ملے، ہم اپنی بقا کی جنگ اپنے جو ہمارے دہشت گرد دشمن ہیں ان کے خلاف لڑتے رہیں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر رسول بخش رئیس آپ کے ان پٹ کا. اور سامعین، اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب. جیسا کہ آپ خبر میں سن چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آئندہ کوارٹر کے لیے اپنی نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کیا ہے. ہم گفتگو کریں گے ممتاز معاشیت کے ماہر اور سابق ایڈوائزر منسٹری آف فائننس ڈاکٹر اشفاق ہمارے ساتھ ہیں. یہ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے ہمارے ساتھی کی، کراچی سے اس کو سنتے ہیں پھر ڈاکٹر صاحب سے ان پٹ لیتے ہیں.
آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان طارق باجوہ نے اعلان کیا کہ اس وقت ملکی معیشت میں برآمدات اور ترسیلات زر میں کمی اور درآمدات میں اضافے کا رجحان ہے، اس لیے برآمدات بڑھانے کے لیے اہم اقدامات کی ضرورت ہے اور موجودہ شرح سود کو 5.75% پر برقرار رکھا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ مالی سال کی نسبت رواں سال مرکزی بینک کے پاس موجود غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 2 ارب ڈالر کی کمی کے ساتھ 16 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں. طارق باجوہ نے کہا کہ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 4.5-5.5% تک رہنے کا امکان ہے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کے تحت توانائی بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر کام جاری ہے. ان منصوبوں کی وجہ سے معیشت میں بہتری کے امکانات روشن ہیں. مرکزی بینک کی جانب سے شرح سود کو برقرار رکھے جانے پر معاشی تجزیہ کار اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے ہیڈ آف ریسرچ سعد ہاشمی کہتے ہیں کہ اس اقدام سے معیشت پر مزید مثبت اثر پڑے گا. طارق باجوہ نے بتایا کہ خدمات کے شعبے میں 6% ترقی ہوئی جبکہ ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 12.1 ارب ڈالر رہا.
ڈاکٹر اشفاق جی فرمائیے کہ یہ پالیسی جو ہے جو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا بھی اس رپورٹ میں کہ اس سے ملکی معیشت کو سہارا ملے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں بحثیت کو ماہر معاشیات کے کہ یہ کس حد تک درست ہے بات؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کے اسٹانس کو چینج نہیں کیا گیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا, ہر شخص یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پہ انفلیشنری پریشر نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عالمی منڈی میں تیل کی قیمت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم سطح پہ ہے, یہ $50-55 کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے پریشر کم ہے ہمارے اس پہ. لہذا یہ دس واز آل ایکسپیکٹڈ کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوگی, تو اس میں کوئی خاص بات نہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ گورنر صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزرو ہے وہ 18 بلین تھا جب یہ مالی سال شروع ہوا تھا اور اب یہ $16 بلین ہے, 2.2 تقریباً $2 بلین کمی ہے. یہ 2 بلین نہیں کمی ہے, یہ 6 بلین کمی ہے اس میں, اس لیے کہ $4 بلین ہم نے کمرشل بینک سے فارورڈ مارکیٹ میں بائے کر کے اس اسٹیٹ بینک اپنے ریزرو کو کم دکھانا نہیں چاہتا ہے, تو انہوں نے کمرشل بینک سے 3-3 مہینے کے لیے بورو کیا ہے, تو جب وہ 3 مہینے ہوتا ہے اس کو دوبارہ بورو کر لیتے ہیں, جب وہ پھر ختم ہو رہا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ کر لیتے ہیں. تو اس طریقے سے ایکچوئل ریزرو جو ہے ہمارا وہ $12 بلین پہ, اسٹیٹ بینک کا 16 نہیں ہے, تو یہ میں ذرا بتانا چاہ رہا تھا.
اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے ایک اخبار جو ہے ڈان انگلش اخبار ہے پاکستان کا, اس کو ایک انٹرویو میں جو آئی ایم ایف کے نمائندے ہیں پاکستان میں, انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو اس وقت تو پاکستان نے استحکام میکرو اکنامکس میں حاصل کیا ہے گزشتہ 3 سال کے دوران, اسے مستقل بنیادوں پر استحکام اور مالی اور معاشی فائدے کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. انہوں نے باقاعدہ یہ بات تو کہی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے انہوں نے یہ ایک بات جو اور بھی کہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنٹلی دا اکنامی از فلائنگ آن ون انجن, ہی سیز اینڈ دیٹ انجن از امپورٹنگ سیکٹرز وائل دی سیکنڈ انجن ایکسپورٹ از لیگنگ. کیا کہیں گے آپ ان کے اس وارننگ پر یا ان کے اس انتباہ پر؟
میرے خیال میں یہ ایک سیاسی عمل ہے. آپ آئی ایم ایف نے جو کہا کہ یہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کی تھی ہمارے پروگرام کے دوران میں, یہ بات 100% غلط ہے. کوئی میکرو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل نہیں ہوئی تھی. ہم نے, ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ڈیٹا کو مینوپولیٹ کر کے ان کے سامنے پیش کیا, اور انہیں پتا تھا اس چیز کا کہ یہ ڈیٹا مینوپولیٹ کر کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا مطلب ہوا ہے کہ یہ بجٹ کا خسارہ کم تھا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم تھا, بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ, افراط زر میں کمی تھی, تو اس کا آئی ایم ایف کے پروگرام سے کوئی تعلق نہیں تھا. بجٹ کا خسارہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے, ہم نے اکاؤنٹنگ ٹرکس استعمال کرتے رہے آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے. دوسری چیز یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں جو ڈیفیسٹ کم تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ اکانومی بہت سلو تھی اس وقت, ہمارا یہ سی پیک سے ریلیٹڈ امپورٹ نہیں ہو رہا تھا, اور اس کی وجہ سے ہمارا چونکہ اکانومی کمزور تھی ہماری, تو ہم جیسے ملکوں کی معیشت جو ہے وہ امپورٹڈ را مٹیریلز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, امپورٹڈ کیپیٹل گڈس پہ, امپورٹڈ انرجی پہ, امپورٹڈ مشینری پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, تو جب اکنامک ایکٹیویٹی سلو ہو جائے تو امپورٹ بھی کم ہو جاتا ہے. تو اسی کی وجہ سے پچھلے 3 سالوں میں جب ان کا آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا تھا تو ہماری امپورٹ اس میں کمی تھی, جس کی وجہ سے آپ کو جو بیرونی اکاؤنٹ کا خسارہ ہے وہ کم نظر آ رہا تھا. پھر یہ کہ ریمیٹنس بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا, اب وہ ریمیٹنس پہ تیزی ختم ہو گئی ہے, امپورٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے, اس لیے آگے چل کر یہ بیلنس آف پیمنٹ بہت ہی زیادہ خراب ہوگا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ سیلف پروکلیمڈ وکٹری, جسے میں کہوں گا اپنے آئی ایم ایف پروگرام کے بارے میں, یہ صرف پروکلیمڈ ہے, خود ہی اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی ہمارے پروگرام سے بڑی پاکستان کی معیشت میں اسٹیبلٹی آ گئی تھی, جبکہ ہم سب لکھتے رہے, بولتے رہے, بتاتے رہے, یہاں تک کہ جب آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان آئی تھی تو ہم لوگوں نے ایک اوپن لیٹر ٹو دی آئی ایم ایف لکھا تھا, اور یہ ان کا پہلا ورکنگ ڈے تھا, اور جب انہوں نے اخبار کھولا ہوگا تو ہمارا آرٹیکل سب سے پہلے, وہ آرٹیکل نہیں تھا بلکہ یہ ایک ہمارے اخبار کا ہیڈ لائن تھا, این اوپن لیٹر ٹو دی آئی ایم ایف. جس میں ہم نے بتایا کہ آپ کا پروگرام آپ جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے, یہ کہ ایک سیاسی پروگرام ہے, آپ نے آنکھ بند کیا ہوا ہے ہماری اسٹیٹسٹیکل مینیپولیشن کو اور آپ ریویو پہ ریویو دیے چلے جا رہے ہیں. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ سیاسی پروگرام کنٹینیویشن ہے اس کی, یہ جو لاسٹ آئی ایم ایف کا جو ہمارا یہ ڈاکومنٹ آرٹیکل 4 کنسلٹیشن جو ریلیز ہوا ہے یہ 99 دن کے بعد ریلیز کیا ہے.
اچھا,
یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے لمبے مدت تک ریویو کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈاکومنٹ کو ریلیز کیا گیا ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے وزیر خزانہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جی آپ اس کو ریلیز نہ کریں اس وقت, کیونکہ یہ ہم بجٹ بنانے جا رہے ہیں, بجٹ آئے گا تو اس سے ہمارے لیے مشکلات ہوں گی. تو انہوں نے 99 ڈیز روک کے رکھا, اس سے پہلے والا جو ریویو تھا وہ 54 ڈیز میں آیا تھا. تو 54 ورسز 99 ڈیز, یہ سیاست ابھی بھی چل رہی ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, قبل اس کے کہ میں اب آپ سے اگلا سوال کروں, میں اپنے سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ ہم نے پاکستان کی وزارت خزانہ کے عہدیداروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اپنا رد عمل دیں, اس سلسلے میں آ کر اپنا موقع بیان کریں, لیکن انفارچونیٹلی کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا ہمارے ساتھ. میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے نمائندے نے آئی ایم ایف کے, اور وہ یہ ہے کہ جو فلیکسیبلٹی ہے ایکسچینج ریٹ میں, اس سے پاکستان کو یہ ایکسپورٹ امپورٹ کی امبیلنس کو دور کرنے میں مدد ملے گی, کس حد تک یہ بات درست ہے؟
دیکھیں, پاکستان اب تو آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہیں ہے. تو جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھا اور ہر ریویو کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ ایکسچینج ریٹ میں فلیکسیبلٹی لائیں, لیکن جب پروگرام میں رہتے ہوئے ہمارے وزیر خزانہ نے نہیں کیا, تو اب تو پروگرام میں نہیں ہے, اب تو بائنڈنگ نہیں ہے وہ, تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. جب تک یہ موجودہ وزیر خزانہ ہے ہمارے ایکسچینج ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے, چاہے آئی ایم ایف جتنی مطلب یہ بات کہہ دیں.
ڈاکٹر اشفاق, بہت شکریہ آپ کے ان پٹ کا اور آپ کے وقت کا. سامعین, ہم ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد ہم پاکستان کی سیاست پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ تو پشاور یونیورسٹی کے شعبہ سیاست کے سربراہ ڈاکٹر اے زی ہلالی موجود ہیں, ان سے بات ہوگی. اور لیکن پہلے ایک پرومو.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. جناب ہلالی صاحب, جو پاکستان کی اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے, کل سپریم کورٹ نے پاناما پیپرز کے اوپر اپنا ججمنٹ محفوظ کر لیا, بہت ساری قیاس آرائیاں ہوئیں اور اس بات کا بھی خطرہ ظاہر کیا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ججمنٹ آ جاتا تو کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو جاتی. آج عمران خان کے اساسوں کی تحقیقات کے بارے میں بہت زیادہ چرچا رہا, ان کی پارٹی نے ایک بڑی طویل نیوز کانفرنس کی, جس کے بعد خواجہ آصف نے جو پاکستان مسلم لیگ سے تعلق رکھتے ہیں ایک نیوز کانفرنس کی جوابی. بہت ساری پولیٹیکل رینگلنگس ہو رہی ہیں پاکستان میں اس وقت, اس منظر پر کیا ہو رہا ہے؟
پاکستان کی سیاست میں شٹل ڈپلومیسی کا سا سما پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ترکی بے ترکی جواب آ رہے ہیں, ایک طرف سے ایک موقف آتا ہے تو دوسری طرف سے دوسرا موقف جو ہے وہ آ رہا ہے, یعنی ایک سب جنگ کی سی کیفیت ہے میڈیا میں, اور الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا جو ہے اس ساری صورتحال کو بڑا اچھے طریقے سے انٹرٹین کر رہے ہیں, لوگوں کو معلومات دے رہے ہیں, لوگ بھی محظوظ ہو رہے ہیں, گرمی اپنی انتہا پہ ہے, کوئی جلسہ جلوس کے تو امکانات بڑے کم ہیں کہ جہاں پہ 40 ڈگری کے گرمی ہوگی وہاں پہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ جلس و جلوسوں میں آئیں گے. پورا پاکستان تو حبس اور گرمی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے, اس میں آپس میں ہی سیاسی جماعتوں کی ایک کشمکش جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل کلچر بتدریج چینج ہوتا جا رہا ہے کہ کچھ پارٹی جو آلریڈی پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہیں حکومت میں ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی حلقے میں ہے اور ان کا ایک بڑا ہی اصولی موقف انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ سپریم کورٹ دے گی اس کو وہ مانیں گے اور قانونی اور آئینی آپشن جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا تاکہ کوئی غیر قانونی عمل جو ہے وہ آگے نہ آ سکے.
میں ہلال صاحب یہاں پر آپ کو ایک منٹ لیے روکوں گا. ایک سوال میرا آپ سے یہاں یہ ہے کہ یہ بات پرائم منسٹر نے بھی کہی تھی اور یہ بات میں نے کل بھی پوچھی تھی دانیال عزیز صاحب سے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ قابل قبول ہوگا, لیکن جے آئی ٹی کے اوپر عدم اعتماد کے اظہار کے بعد اب جو سپریم کورٹ اس رپورٹ کی بنیاد پر فیصلہ دے گا کیا آپ کے خیال میں وہ بھی قابل قبول ہوگا اس لیے کہ انہوں نے یعنی مسلم لیگ نون نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کر دیا ہے اس پر؟
دیکھیں اس پہ پاکستان میں جعفری صاحب جو بات جے آئی ٹی کے بارے میں ہو رہی ہے کہ انہوں نے اور جو بڑے اس میں قانونی ماہرین بھی آسما جلانی جیسے شامل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کچھ باتیں کی ہیں اور بہت سارے معاملات کو سیاسی نویت سے انہوں نے ڈیل کیا ہے. قانونی انداز سے جو پچیدگیاں ہیں اور جو اس میں کمپلیکیشن ہے وہ وہاں پہ ابھی تک موجود ہیں. بڑا ایک انہوں نے جو سخت اور گمبھیر قسم کی صورتحال جو پیدا کی تھی وہ چلاتے رہے ہیں, جس میں پوری نواز شریف کی فیملی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے اور ان میں سے بعض ایک جو ہیں جیسے ظفر حجازی صاحب ہیں وہ جو ہے زیر عتاب آ گئے اور باقی کچھ لوگ. لیکن جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ سپریم کورٹ کی ہے. دیکھیں اصل جو اتھارٹی ہے وہ سپریم کورٹ ہے, جی آئی ٹی یا کوئی بھی اس طرح کا ذیلی ادارہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ سفارشات ہی دے سکتے تھے, انہوں نے دی ہے اور ایک چیز کو جامع انداز سے شاید انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے جو بہت زیادہ سیاسی عمل میں سیاسی پچیدگیوں کا شکار ہو گئی. لیکن پھر بھی قوم کی نظریں جو ہیں یا سیاسی جماعتوں کی جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں. ایک سپریم کورٹ ہمارا ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی بھی کوشش ہے جو سب سے اچھی بات ہے سپریم کورٹ کے تمام ججز کی اور پورے ادارے کی کہ کسی صورت ملک جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہو سکے. اور اسی لیے بار بار جو ایک چیز سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی نااہلی کا بڑے سنجیدہ طریقے سے وہ جائزہ لیں گے کہ کیا وہ ضروری بھی ہے کہ نہیں. تو یہ اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عہدے کو ڈسٹرب کیے بغیر کوئی ایسا فیصلہ دے دیں جس سے جمہوری عمل بھی سیاسی عمل بھی چلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احتساب کا عمل جو ہے وہ بھی متاثر نہ ہو.
اچھا
لیکن یہ چیز اب حقیقت ہے کہ اب ایسا فیصلہ کوئی آ سکتا ہے جس پہ کرپشن کے آگے بہت ساری جو ہیں ہرڈلز آ رہی ہیں, رکاوٹیں آ رہی ہیں اور یہ چیز صرف مسلم لیگ نون تک یا نواز شریف کی فیملی تک ہی نہیں رہے گی. اب یہ ایک چین ہے جو اب چلے گی اور اس میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور اس میں اس سرکل میں یا اس ساری پیرافری میں شامل ہو جائیں گے جو کہ کسی وقتوں میں.
اچھا جو میرا سوال یہاں پر آپ سے یہی ہے
الٹیمیٹلی,
جی میرا ایک سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب پاکستان میں اس بدعنوانی کرپشن یا لوٹ مار کے خلاف جو ایک عرصے سے جاری ہے یہ فیصلہ کوئی تاریخی کردار ادا کرے گا؟
تاریخی کردار نہیں کرے گا, ایک آئینی اور قانونی کردار یہ ہوگا کہ آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی بھی کوئی بہت بڑا اعلیٰ مرتبے کا جو خاندان تھا وہ اس قسم کے احتساب میں نہ شریک ہوا نہ آ سکا نہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے جا سکے. تو پہلا موقع ہوگا کہ کسی با اثر سیاسی یا سماجی یا معاشی یا اقتصادی شخصیت کو زیر عتاب لایا جا رہا ہے اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. نہیں تو یہی وہ سپریم کورٹ ہے جنہوں نے باقاعدہ کچھ عرصہ پہلے جب چودھری صاحب کمانڈ کر رہے تھے, چیف جسٹس تھے, باقاعدہ کہا تھا کہ پورے پاکستان میں کوئی 625 کے قریب ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کروڑوں اربوں روپے کے قرضے لیے ہیں اور سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے ان کو معاف کروائے ہیں. تو سپریم کورٹ اپنا ایک تاریخی کردار ادا کرنا چاہتی ہے, اور میرا خیال ہے وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ایک اپنی تاریخ میں ایک مقام بنا لیں گے, اور وہ بنے گا بغیر کسی سیاسی عدم استحکام کے.
اچھا, ایک آخری سوال, ایک آخری سوال, ججمنٹ اگلے ہفتے آ جاتا ہے یا اس کے اگلے ہفتے آتا ہے, اس کے بعد کا سیاسی منظر نامہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟
دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ جبکہ سارے, ایک چیز جو بڑی اچھی ہے جو پہلے بھی میں نے کہا کہ سب کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سپریم کورٹ ڈیسیژن دے گی اس کو ہم مانیں گے, تسلیم کریں گے, اور ایک نیا کلچر جو سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مائنس نواز شریف سب کا بھی فارمولا سامنے آ رہا ہے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی قابل قبول ہوگی, باقی کوئی غیر جمہوری تبدیلی قابل قبول نہیں ہوگی. الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے, حکومت اپنا کردار ادا کرتی رہے گی, کوئی نئی شخصیت آ کر جو ہے وہ رد و بدل کرے گی, اور اس کے لیے شاید مسلم لیگ نے بھی تیاری کر رکھی ہے, دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی ایک ذہن بنایا ہوا ہے. تو وہ بہت بڑا کوئی سیاسی بھوچال آنے کی توقع نہیں ہے, نہ ہی وقت سے پہلے کوئی الیکشن کسی صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. تو بہتر میرا خیال ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق نظر آتی ہیں کہ پوری عمل جاری رہے, ان ہاؤس جو ہے تبدیلی ہو, اور جو بھی کوئی دوسرا پرائم منسٹر آئے ایک عبوری انداز سے کام کو آگے چلائے, تاکہ یہ جو جمہوری عمل ہے یا سیاسی سفر ہے یہ جاری رہنے سے سب ہی کی عافیت ہے, اور اس سے ایک اچھا کلچر ڈیولپ ہوگا, ایک اچھا سیاسی دوام آئے گا, تاکہ سلامتی کے جو تقاضے ہیں, گورننس کے جو تقاضے ہیں, جو وارنٹ ٹیرر جیسی صورتیں آ رہا ہے ان کو بہتر انداز سے نپٹا جا سکے. کیونکہ اس مرحلے پہ جبکہ اندرونی بیرونی بہت سارے خطرات ہیں, اس میں بہت بڑی سیاسی تبدیلی بھی جو ہے وہ شاید ملک اس کا متحمل نہ ہو, لیکن جمہوری عمل جو ہے جمہوریت کا حصہ ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سے پاکستان مزید مستحکم ہوگا, مزید اس سے دوام آئے گا, مزید اس سے اعتماد پیدا ہوگا, اور جو بہت ساری چیزیں خلفشار میں نظر آتی ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد, وہ جو دھندلے بادل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, فضا سازگار ہو جائے گی, اور بہت ساری تلخیاں بھی جو ہیں وہ میرا خیال ہے کہ نہ صرف وہ میم کے ختم ہو جائیں گی, بلکہ ایک نیا سیاسی سفر, ایک نیا سیاسی کلچر سے ایک بہتر فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے, جس میں تحمل, بردباری, شائستگی, رواداری اور آپس میں جو کل چلنا جو جمہوریت کا حصہ ہے, یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتر انداز سے سامنے آ جائیں گی.
اچھا, دوسری ایک بات یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا مستقبل میں جو پارٹیوں میں رد و بدل ہو رہا ہے, لوگ پارٹیاں شفٹ کر رہے ہیں, کوئی نئے سیاسی الائنسز بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں؟
یہ چیز بن بھی سکتی ہے, کوئی نیا سیاسی الائنس فی الحال تو کوئی ایسی کافیت نظر نہیں آ رہی, لیکن بن بھی سکتا ہے وقت کے تقاضوں کے مطابق. لیکن دو طاقتیں تو آلریڈی سیاسی طاقتیں سامنے ہیں, ایک طرف تحریک انصاف ہے, یا ان کے کوئی نئے الائز ہوں گے یا اسی کی کوئی وہ ریفارم کریں گے, اور دوسری طرف تمام سیاسی جماعتیں آلریڈی متحد ہیں جو ٹریڈیشنل پالیٹکس کر رہی ہیں, جس میں مسلم لیگ کے اتحادی بھی ہیں, اور بہت بڑی واضح تبدیلی نظر نہیں آتی. ہو سکتا ہے کوئی ریلیجس پارٹی کا الائنس بن جائے وقت کے ساتھ ساتھ, یا اسی طریقے سے سیاسی جماعتوں کا کوئی ریجنل لیول پہ یا نیشنل لیول پہ کوئی الائنس بن سکے. جو بنے ہوئے ہیں وہ تو اپنا کردار ادا کریں گے, لیکن ان کے اندر پرپور جو ہے یا انتشار ہے وہ بڑا ہوا ہے, لوگ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں, اور ابھرتے ہوئے مین افق کے طور پر جو بھی پارٹی جس کا ایک اثر نظر آتا ہے یا فیوچر ایک نظر آتا ہے اس کو وہ جوائن کر رہے ہیں. تو اس انداز سے تبدیلی ہے, ایک حرکت سی ہے, ایک سیاسی زلزلہ, لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہے. شاید سپریم کورٹ کے ڈیسیژن آنے کے بعد ایک نئی تبدیلی سی اور ایک نئی لہر سی پیدا ہو, لیکن پھر وہ میں بات کروں گا, یہ سارا جمہوری عمل ہے یا سیاسی سفر ہے, یہ سیاست کا حصہ ہے. ہم چاہتے ہیں اور پاکستانی عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ سیاسی سفر جاری رہے, تاکہ ملک میں کوئی اتنا استحکام پیدا نہ ہو, اور جو بات ہو وہ افہام و تفہیم سے ہو, تحمل سے ہو, اور سیاسی جماعتیں بھی بردباری کا جو ہے وہ جو سلوک کریں اور مظاہرہ کریں تاکہ کسی قسم کے سیاسی ہلچل سے ملک جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کی سلامتی، اس کی بقا، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ جو ہے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔
بہت شکریہ جناب علالی صاحب آپ کا اور آپ کے ان پٹ کا، اور سامعین ہمیں ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ دہلی سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جناب پرتاپ سومن شاہ، ممتاز بھارتی تجزیہ کار اور صحافی موجود ہیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
ویلکم بیک۔ جیسا کہ آپ خبروں میں سن چکے ہیں، دہلی سے ہمارے کرسپونڈنٹ ہیں سہیل انجم صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھارت کے کنٹرولر نے یہ بات کہی ہے کہ بھارت کی فوج کے پاس گولہ بارود کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک رپورٹ ہے، سہیل انجم کی مختصر سے اس کو سنتے ہیں، جس کے بعد پھر ہم پرتاپ سومنشی صاحب سے ان پٹ لیں گے۔
کنٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل یعنی سی اے جی نے پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں اس نے بھارتی فوج میں گولہ بارود کی کمی کی نشاندہی کی ہے۔ اس نے آرڈیننس فیکٹری بورڈ کی کارکردگی میں بھی کمی کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ 2013 کے مقابلے میں اس کی فیکٹریوں کے کام کاج میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 152 اقسام کے گولہ بارود میں سے، جو کہ جنگ لڑنے کے لیے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں، 61 اقسام کے گولہ بارود کا ذخیرہ اتنا کم ہے کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو وہ 10 روز میں ختم ہو جائے گا۔ سابق فوجی افسر میجر جنرل افسر کریم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ
جو ڈیمانڈ ہے فوجوں کی اور میٹ کرنے کے لیے ان کو زیادہ ارجنسی کی ضرورت ہے، خاص کر جب آپ کے پاس دو ایسے کنٹریز جو ایڈورسریز ہیں، ہم جو وہ ساتھ دیے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے لڑائی نہ ہو، کم امید ہے، لیکن تیاری رکھنا الگ بات ہے اور لڑائی نہ ہونا الگ بات۔ تو اس میں بھارت تھوڑا پیچھے ہی رہتا ہے، انفراسٹرکچر میں پیچھے ہے اور ٹارڈینس دکھاتے ہیں، تو فوج کو تشویش ہو جاتی ہے۔ لیکن امیڈیٹ لڑائی جو آج کل کی لڑائی ہے کوئی زیادہ دن چل نہیں سکتی ہے، اس کے لیے تو اتنے ہتھیار کافی ہوں گے، خاص کر کے ہر جگہ نہیں ہوں، کیونکہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ چاروں طرف کوسٹ سے لے کر نارتھ میں اور ساؤتھ میں ایسٹ میں لڑائی ہو، سب تو فارمیشن کم ہو جائے گا، نہیں تو آپ ٹرانسفر کر سکتے۔
سیاسی مبصرین پاکستان کے ساتھ بھارت کے کشیدہ تعلقات اور ڈوکلام علاقے میں چین کے ساتھ بڑھتے سرحدی تنازعہ کے پیش نظر سی اے جی کی رپورٹ پر اظہار تشویش کرتے ہیں۔
تو جناب وہ پرتاپ سومنشی صاحب، یہ فرمائیے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے اس پر خود گورنمنٹ کا رد عمل کیا ہے اور پولیٹیشنز کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
دیکھیے جعفر صاحب، پہلی چیز تو یہ کہ اس رپورٹ کی ایک انٹرپریٹیشن تھی جو ابھی بتایا، میڈیا نے بھی اس کو دو طریقے سے دیکھا۔ اگر ہم 3 مہینے پہلے جائیں تو یہ کہا تھا کہ ہاں آرمی میں کریکشن کی ضرورت ہے، خاص طور پہ گولہ بارود کا فرنٹ ہو، باقی تیاریوں کی بات ہو، تو ایک یہ پروسیس ہمارے یہاں بنا یہ بنایا گیا کہ صاحب 2019 تک اتنی چیزیں کی جانی ہیں جو الگ الگ اسٹیپ میں ہوں گی۔ ابھی جو یہ رپورٹ آئی، اس رپورٹ کے اس انٹرپریٹیشن سے یہ لگا جیسے انڈیا کے پاس پیسے نہیں ہیں، انڈیا کے پاس سادھن نہیں ہیں، انڈیا نے اس کو گمبھیرتا سے نہیں لیا، تیاری نہیں کی۔ اس کی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز، کل ایک اور خبر تھی کہ ہمارے یہاں جو ڈیفینس کا بجٹ ہے وہ 15-16 ہزار کروڑ روپیہ یوز ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ تو کل ایک اور چیز ہوئی ہے جو آج کے اخباروں میں ہے، جو اس سے جوڑ کے دیکھی جانی چاہیے کہ اب ایک سسٹم یہ بنا کہ صاحب وہ بجٹ ان کا کیری فارورڈ ہو جائے گا، ایڈ آن ہو جائے گا، جس طرح سے ہم باقی ڈپارٹمنٹ کے جو بجٹ ہیں وہ لیپس ہوتے ہیں 31 مارچ کو، وہ ڈیفنس کے ساتھ نہیں ہوگا، تو ایک اسپیشل ارینجمنٹ کے ساتھ یہ ہو گیا، تو ان کی جو سیل پرچیز باقی جو چیزیں ہیں اس میں ان کو ایک مدد ملے گی۔ دوسری جو تیاریوں کی چیز ہے، کیگ اکاؤنٹس کا آڈٹ کرتا ہے، وہ انٹرپریٹیشن نہیں کرتا کہ لڑائی کتنے دن چلے گی تو ختم ہوگا، تو رپورٹ میں اس طرح کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے جو کیگ کی رپورٹ کے بعد نکالی گئی چیزیں ہیں۔ کیگ نے یہ کہا، کنٹرولر آڈیٹر جنرل نے، کہ ہاں تیاری بڑھانی چاہیے، تو ظاہر طور پہ یہ آج کی تاریخ میں جب ہم چین کی اور سے اور پاکستان کی اور سے ایک ایٹماسفیئر جیسا کریٹ ہو رہا ہو کہ جیسے کوئی، حالانکہ لڑائی نہیں ہونی ہے لیکن کہ لڑائی کا جو سین ہے उसमें ये खबर थोड़ी और चटकारेदार हो जाती है। लेकिन अगर आप देखें तो जो तैयारियों के ये दिन हैं, अगर हम 10 दिन की बात भी करें तो एक बेसिक चीज है कि इतने दिन की तैयारियों का ही मामला मसला होता है, और तैयारी की जरूरत होगी और तैयारी करें। बात सिर्फ इतनी सी है, मुझे लगता है इसको ओवर हाइप करके और कुछ अलग इंटरप्रिटेशन के साथ ये बात कही गई।
वैसे सियासतदारों ने भी कोई इस पर रद्दअमल जाहिर किया है?
नहीं सर, मुझे नहीं लगता आज कोई इस तरह के कहीं कोई बड़े कमेंट नहीं आए। और ये खबर कैग की रिपोर्ट चूंकि कल पार्लियामेंट में टेबल हुई है, और ये 3 महीने पहले ही जैसे जो एक बेसिक इनपुट्स रिलीज होते हैं उस वक्त भी आया था, तो उस खबर को देखने का पर्सनल मेरा नजरिया ये था कि भाई उन्होंने कैग ने कहा कि आपको 2009 तक क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, तो 2019 तक जो गवर्नमेंट की तैयारियों की चीजें हैं वो था। तो कल कुछ अखबारों ने इस हवाले से दे दिया, तो इस चीज बहस में आ गई। बात सिर्फ इतनी।
बहुत शुक्रिया प्रताप सोमवंशी साहब आपका। और सामने अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट ये आई है अभी ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है यूनाइटेड नेशंस की, पाकिस्तान में सहाफ़ियों की तहफ़ के हवाले से ये एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसको सुन लेते हैं, जिसके बाद गुफ्तगु करेंगे। हमारे साथ तो टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं परवेज शौकत साहब, जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के।
पाकिस्तान का शुमार सहाफ़ियों के लिए ख़तरनाक तरीन तसव्वुर किए जाने वाले मुल्कों में होता है, जहां उन्हें अपने पेशावराना फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान संगीन और मोहलिक खतरात का सामना रहता है। गो के हुकूमत की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि माजी की नस्बत सहाफ़ियों के तहफ़ के लिए ठोस इकदाम किए गए हैं, लेकिन सूरतहाल पर मकामी और बैन अलाक़वामी सहाफ़ती तंजीमें अब भी अदम इत्मीनान का इजहार करती हैं। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन ने इंसानी हकूक और सहाफ़ियों के हकूक से मुतालिक दो बैन अलाक़वामी तंजीमों के साथ मिलकर पाकिस्तान में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात पर मबनी रिपोर्ट अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी बराए इंसानी हकूक में जमा करवाई थी, जिसका जायज़ा लेकर ये कमेटी अब अपनी हतमी रिपोर्ट रवा माह के अवाखिर में जारी करने वाली है। इस रिपोर्ट में सहाफ़ियों के कत्ल के वाक़यात में मुलव्विस अनासर के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई के फुकदान के अलावा आज़ादी इजहार राय को दरपेश खतरात का तज़किरा किया गया। पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन की तरफ से हफ्ते को जारी करदा बयान में बताया गया कि अक़वामे मुत्तहिदा की कमेटी ने इस बाबत रवा माह होने वाले इजलास में पाकिस्तान के हुकूमती वफ्द से भी इस्तफसार किया था, लेकिन वफ्द का इसरार था कि सहाफ़ियों की हलाकतों और उन पर हमलों के मुतअद्दिद वाक़यात मुल्क में जारी दहशतगर्दी से मुंसलिक हैं, जिनके तदारुक के लिए हुकूमत ने ठोस इकदाम किए हैं। रिपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के निगरान इदारे पेमरा के अख्तियारात पर भी सवाल उठाते हुए कहा गया था कि इसकी तरफ से चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई के जाब्ताकार को मजीद शफाफ बनाने की ज़रूरत है, जबकि सहाफ़ियों पर होने वाले मोहलिक हमलों के मुकदमात के लिए खसूसी इस्तगासा मुकर्रर किया जाना चाहिए।
शौकत साहब जी, ये फरमाइए कि जो इस वक्त सूरत हाल है, ये जो ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की, आप इस पर क्या तबसरा करेंगे?
मैं वाइस ऑफ अमेरिका का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़े अहम इशू पे मुझे बोलने का मौका फराहम किया। बात यह है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें आती हैं, इस हुकूमत ने भी बहुत से वादे किए कि प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट बिल हम मंजूर कराएंगे, लेकिन वो अभी तक बहुत से मराहल तय नहीं कर पा रहा। बहरहाल पाकिस्तान में जो आपको पता है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है, और दहशत गर्द जो हैं, चाहे वो केपीके सूबे में हो, सिंध में हो, पंजाब में हो या बलूचिस्तान में, जो भी सहाफी सच लिखते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ लैंड माफिया, ड्रग माफिया और बहुत से माफिया काम कर रहे हैं, जो किसी भी खबर पे एक्शन लेते हैं और या सहाफ़ियों को मार देते हैं या उनको खौफज़दा करते हैं। एक वाक़या हुआ पाकिस्तान में।
शौकत साहब, मुझे ये बताइए कि इन वाक़या से निपटने के लिए, इनको रोकने के लिए, इनके तदारुक के लिए क्या होना चाहिए, कोई तजावीज़ दें आप इस वक्त।
मैं वही बताना चाह रहा था कि सलीम शहजाद कमीशन बना था, जो हेडेड बाई जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है साकिब निसार साहब, उनकी सरबराही में, तो उसका मैं भी मेम्बर था और बड़ा हाई पावर वो कमीशन बनाया गया था। उसने रिकमेंडेशन दी थी कि एक मुतसिफ इदारा कायम किया जाए, जहां सहाफियों के खिलाफ जो तशद्दुद के वाकयात हैं या जो भी ऐसे उसने उनकी शिकायत की है, لیکن وہ ابھی تک ریکمنڈیشن جو ہیں وہ پی ایم سیکریٹریٹ میں پڑی ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم اس میں تھا, اس میں کمپنسیشن کا بھی ہم نے کہا صحافیوں کو دی جائے جو ان کے لوائقین ہیں. سب سے مشکل بات یہ ہوتی ہے کہ صحافی تو مارا جاتا ہے تو اس کے بچے انتہائی قسم پرسی کی حالت میں ہوتے ہیں, ان کی کمپنسیشن. جب ایک سپاہی مارا جاتا ہے پاکستان میں فوج کا یا پولیس کا, اس کو 50,000 دیے جاتے ہیں, یہ کسی کی جان کا معاوضہ تو نہیں ہو سکتا.
صحیح.
لیکن اچھی بات ہے, لیکن پاکستان میں جو صحافی مارے جاتے ہیں, جو جمہوریت کے علم بردار ہیں, آزادی صحافت کے علم بردار ہیں, ان کے لیے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا اور نہ ہی کیس کہیں پروسیڈ ہوتا ہے.
اچھا دوسرے آپ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ
ابھی تک ڈینیل پرل کے اور وہ جیو کے ہمارے ساتھی تھے, ان کا کیس جو ہے پٹ اپ ہوا, اس کے جو مجرم ہیں ان کو گرفتار کیا گیا. تو باقی 100 سے زیادہ صحافی ہمارے مارے جا چکے ہیں اور دہشت گردی کا شیز تو بم بلاسٹ کا کی نظر ہوئے ہیں. کچھ ہمارے یہاں یہ جو ادارے ہیں
جی
وہ بھی ہمارے بغیر ٹریننگ کے کام لے رہے ہیں صحافیوں سے, اور وہ کیمرہ دے کے کیمرہ مین کو یا
جی رپورٹر, مطلب یہ ضروری ہے کہ ان کو تربیت دی جائے باقاعدہ تاکہ کس طرح سے کام کیا جاتا ہے.
جی ہاں, وہ کہتے ہیں کہ اچھے سے فوٹیج نہ کلا مر جائے تو اس کی قسمت, بچ جائے تو اس کی قسمت, لیکن کوئی سیفٹی کا نہیں ہے. اصل دیکھیں جعفری صاحب, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ملازم ہیں آنرز کے, میڈیا ٹائکان
جی,
اصل ذمہ داری تو وہ مالکان کی ہے.
صحیح.
ہم گورنمنٹ سے تو کمپنسیشن مانگتے ہیں, چونکہ مالکان تو بعض مالکان اچھے ادارے بھی ہیں لیکن بعض مالکان تو تنہائی تک نہیں دیتے. تو جس کے لیے میں نے بہت فائٹ کیا, سپریم کورٹ میں کیسز کیے, امپلیمنٹیشن ٹریبنل میں کیس کیا, بہت ہم نے کیس جیتے بھی. لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ معافی کے لیے ہم عدالتوں کے چکر لگائیں, وہاں دھکے کھائیں.
دیکھیے شاید یہ جو رپورٹ آئی
امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتا.
صحیح.
ہمارے ساتھ ایک تو ہمیں مار دیا جاتا ہے, دوسرا ہمیں وہ معاوضہ جو ہے قانون کے مطابق وہ نہیں ملتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹ جو آئی ہے, ہمیں خالی رپورٹ نہیں چاہیے. اگر اقوام متحدہ کا کوئی ادارہ ایسی رپورٹ جاری کرتا ہے اور اس کے علم میں ہے کہ پاکستان جی ایک خطرناک ملک ہے صحافیوں کے حوالے سے, تو پھر یو این او کی سطح پر جو یو این او کا ہیومن رائٹس ادارہ ہے, وہ حکومت پاکستان کو پریشرائز کیوں نہیں کرتا کہ ان صحافیوں کے کیسز کو جلد از جلد نپٹایا جائے.
بالکل صحیح.
تو پروٹیکشن کا بل یا وہ جلد منظور کیا جائے, انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کو منظور کیا جائے تاکہ ہمیں رسائی ہو اطلاعات تک. تو میں یہ کہوں گا
جی
کہ بہت سے اقدامات ہونے چاہیے جو پائپ لائن میں ہیں, جو حکومتیں وعدہ کرتی ہیں, لیکن اس پہ ابھی تک
عمل نہیں ہوا ہے. لیکن حکومت کا موقف بہرحال یہ ہے کہ چونکہ ملک میں دہشت گردی جاری ہے اس لیے وہ بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں اور وہ اقدامات بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ پرویز شوکت صاحب آپ کا, آپ کسی فنکشن میں تھے, آپ کو ہم نے ڈسٹرب کیا. اب چلتے ہیں اپنے کچھ انٹرنیشنل موضوعات کی جانب. ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر عارف انصار صاحب موجود ہیں جن کا تعلق واشنگٹن کے پولیٹیکس سے ہے, سینئر ریسرچر ہیں. اور ہمارے ساتھ جناب جہانگیر خٹک صاحب ہیں, کو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار کمیونٹی اینڈ ایتھنک میڈیا, گریجویٹ اسکول آف جرنلزم, سٹی آف نیو یارک. عارف انصار صاحب, میں آغاز کروں گا آپ سے. یہ آج واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے کہ رشین امبیسڈر تھے جہاں پر انہوں نے اپنے سپروائزرس کو ماسکو میں یہ بتایا تھا کہ جیف سیشن صاحب سے جو ان کی بات ہوئی تھی اس میں انہوں نے الیکشن کے بارے میں گفتگو کی تھی, جبکہ اس کے برخلاف سیشن صاحب نے اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں کہا. کیا یہ کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ جس میں کوئی پولیٹیکل ٹرموائل آنے والا ہے؟
جی جعفر صاحب, یہ ہم ایک تسلسل دیکھ رہے ہیں اس نوعیت کی جو باتیں آ رہی ہیں کہ پہلے کہا جاتا ہے کہ آفیشلز کی طرف سے یا جو سیاستدان اس میں انوالوڈ ہیں کہ ہم اس میں نہیں انوالوڈ تھے یا میں نے ایکٹ نہیں کیا تھا, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں ایسا ہوا تھا. تو ظاہری بات ہے کہ اس ایشو کی سیریسنس تو ہے اپنی جگہ, اور اس کے لیگل امپلیکیشنز ہیں جو کہ چل رہی ہیں سائٹ پہ, اور جس کی وجہ سے ایف بی آئی کا رول بھی ہے اور جو اٹرنی جنرل کا رول ہے اور وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, اور اس پہ بھی سوال یا نشان بھی اٹھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ کیا سٹیپس لے رہے ہیں نیکسٹ, جس میں ملر صاحب اب بھی شامل ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ سیشن صاحب نے کہا کچھ اور بعد میں وہ بات صحیح نہیں نکلی. اس سے پہلے دوسرے جو آفیشل یا سیاستدان ہیں وہ بھی ایسی باتیں کر چکے ہیں کہ جو بعد میں پتہ چلا کہ صحیح نہیں تھی.
اچھا جہانگیر خٹک صاحب, یہ بتائیے کہ اس سے پہلے ابھی نیو یارک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں خود صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جیف سیشن صاحب کے بارے میں جو باتیں کی ہیں, اس کے بعد خود سیشن صاحب کا بیان آیا کہ وہ اپنی نوکری پر برقرار رہیں گے اور ان کو یہ کام بہت پسند ہے, تو کیا وہ انٹرویو ایک عدم اعتماد کا اظہار نہیں تھا؟
بالکل عدم اعتماد کا اظہار تھا, اور اس کے بعد جب ہی واشنگٹن پوسٹ کی جس خبر کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, کیونکہ اس کی ٹائمنگ بہت انٹرسٹنگ ہے. یعنی ایک دن پہلے صدر ٹرمپ اپنا جو ان کے اوپر لیک آف ٹرسٹ کا اظہار کرتے ہیں اٹرنی جنرل سیشنز پر, اور اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ میں خبر آتی ہے. گرچہ یہ خبر گردش میں تھی واشنگٹن بلکہ پورے امریکہ میں کافی عرصے سے کہ اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ انٹرسپٹ ہوئی ہیں اور وہ موجود ہیں کہ اٹرنی جنرل نے 2016 میں اس وقت کے رشیا کے یا روس کے امریکہ میں مقیم سفیر کے ساتھ ایسی باتیں کی تھیں کہ جن کا مقصد ممکنہ ٹرمپ کی انتخابات میں ٹرمپ کی ممکنہ جو فتح ہے اس کے بعد ان کی پالیسیز سے تھا. تو اس قسم کی خبریں تو تھیں, لیکن اب اس خبر کا سامنے آنے کا کچھ لوگ یہ مطلب لے رہے ہیں کہ شاید اس کا مقصد ایسی راہ ہموار کرنا ہو کہ جس میں اٹرنی جنرل سیشنز کو فارغ کیا جائے, اور ان کو فارغ کرنے کے بعد ایسی راہ ہموار کی جائے کہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہے رابرٹ ملر, جو کہ رشیا کے جو یہ اسکینڈل ہے اس کی جو تحقیقات کر رہے ہیں, ان کو بھی راہ سے ہٹانے کا اہتمام کیا جائے, ایک بات. اور پھر ایسی خبریں بھی اخبارات میں آ رہی ہیں کہ صدر کچھ ایسی آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ, کہ جس کے تحت وہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اور ان افراد کو جو ان کے ساتھ ان کے قریبی ساتھی ہیں ان کو رشین جو پروب ہے اس سے اپنے آپ کو کوئی تحفظ دے سکے, پارڈن کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے. تو یہ تمام بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں, اور یقیناً آپ نے ذکر کیا کہ اس سے پولیٹیکل ٹرموائل ہوگا. میرا تو خیال ہے کہ پولیٹیکل ٹرموائل تو اس وقت آلریڈی موجود ہے, اور زبردست قسم کا پولیٹیکل ٹرموائل موجود ہے. بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی نیا صدر امریکہ کا وائٹ ہاؤس میں آئے اور 6 مہینے کے اندر اندر ان کی جو پاپولیرٹی گراف ہے اس میں 8% کمی ہو. وہ 45% پہ آئے تھے, ابھی ان کی 37% پہ آ گئی ہے جو پاپولیرٹی ہے. تو یہ تمام وہ عوامل ہیں اور وہ تمام انڈیکیشنز ہیں جو کسی بھی صدر کے لیے سیاسی طور پر کوئی اچھی نوید نہیں ہے.
اچھا عارف انصار صاحب, یہ اور بتائیے مجھے کہ جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہر چیز کی ایک پولیٹیکل قیمت ادا کرنی پڑتی ہے, تو جو موجودہ ماحول ہے اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس سینٹ کی جو جوڈیشری کمیٹی ہے از ان ٹاکس وتھ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپس ایلڈسٹ سن اینڈ ہز فارمر کیمپین چیئرمین اباؤٹ ہولڈنگ اے پرائیویٹ انٹرویو وتھ دا ٹو نیکسٹ ویک ان اٹس انویسٹیگیشن آف رشیا. تو کیا اب یہ اس انویسٹیگیشن کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوتا جا رہا ہے؟
بالکل, جس طرح ہم نے شروع میں باتیں ہوئی کہ اب اس میں وہ ان کے بیٹے کی بھی اطلاعات آئی ہیں کہ ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی روسی عہدیداران سے, اور اب اس کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن شروع ہو رہی ہے. تو یہ کانٹیکس ہے, میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے اس کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا کہ ایک امریکہ کی روس کی سے ریلیٹڈ پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے, ایک ریسیٹ ہے, اور اس سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کی پوٹن صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں ابھی G20 میں, اور اس سے اب ہم نے دیکھا بعد میں کہ
شام سے ریلیٹڈ پالیسی جو امریکہ کی ہے اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن اور یہ جو اس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں وہ بھی وسیع ہوتے جا رہے ہیں یا دائرہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو اب اس میں یہ ہے کہ یہ الجھن بڑی ہے, اور ظاہری بات ہے اس کی وجہ سے جو ہے پالیٹکس امریکہ کی کافی امپیکٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب الیکشن سے پہلے بھی چاہتے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ روس کی طرف جو ان کا جھکاؤ تھا, کیا اس وقت امریکہ کی جو عالمی پالیٹکس ہے پوسچر ہے اس میں اس کو روس کی کتنی ضرورت ہے, کیا وہ ایک نیسیسٹی ہے کہ ڈیزائر ہے, اور اس ڈائریکشن میں امریکہ کی جو ادارے ہیں اس میں بہت اختلاف ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اوباما تک تو پالیسی بالکل مختلف تھی اور وہ اتنی آسانی سے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی, لیکن ساتھ ساتھ پھر اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ واقعی کیا روس نے کوشش کی تھی صدر ٹرمپ کو الیکٹ کرانے میں, تو یہ اس کا میرا خیال ہے کانٹیکسٹ سمجھنا ضروری ہے,
اور اس کی تحقیقات مکمل ہونا ضروری ہے, جس لیے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوگی نتائج سامنے نہیں آئیں گے آپ حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جہانگیر خٹک صاحب, یہ بتائیے کہ اس پورے پس منظر کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت گلوبل لیول کے اوپر کوئی تبدیلی امریکہ کی پالیسی میں خاص طور پر مشرق وسطی کے حوالے سے آ رہی ہے؟
دیکھیے, ٹریڈیشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی یعنی امریکی سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی صدر مقامی طور پر یعنی اپنے ملک میں ان کی مقبولیت کا گراف نیچے آتا ہے تو وہ فارن پالیسی پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. یہ دو صورتوں میں دیکھا گیا, یا تو گراف نیچے آتا ہے یا پھر جو صدور اپنے دور اقتدار کے آخری سال میں آتے ہیں, تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب وہ عموماً فارن پالیسی ان کا کچھ زیادہ پیٹ سبجیکٹ بن جاتا ہے. جو اس وقت صدر ٹرمپ کی صورتحال ہے, گرچہ وہ ایک بڑے نیشنلسٹ قسم کے ایجنڈے پر آئے تھے جس میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکہ میں یو نو ایک نیشنل ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع کریں گے, انفراسٹرکچر کو ریبلڈ کریں گے, میکسیکو کے ساتھ دیوار بنائیں گے, ٹیکس اصلاحات لائیں گے, اوباما کیئر کو ختم کریں گے, یہ ان کے بڑے وہ تھے جو امریکہ کی صنعت ہے اس کو تحفظ دیں گے,
کیمپین پرومیسز
جی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, لیکن اس پر کوئی زیادہ ہمیں عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آیا. انہوں نے انٹرنیشنل ریلیشنز پر ڈیفینیٹلی تھوڑا بہت تو فوکس کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ آپ نے مشرق وسطی کا ذکر کیا, اس پر مجھے یعنی باتوں کی حد تک تو شاید باتیں ہوتی رہیں, لیکن مجھے کوئی بہت بڑا انیشیٹو سامنے آتا نظر نہیں آ رہا. کیونکہ دیکھیں فلسطین اسرائیل کے مسئلے پر اس وقت دوبارہ یروشلم میں معاملات کافی گڑبڑ ہیں, وہاں پر کافی وائلنس ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ خاموش ہے, اور آنے والے دنوں میں حالات کس طرف جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن جو صدر ٹرمپ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ ان کے سن ان لا کشنر جو ہیں وہ انیشیٹو کو ہیڈ کریں گے عرب اسرائیلی کانفلکٹ کو ختم کرنے کے لیے, وہ جو غبارہ تھا اس سے بھی لگتا ہے ہوا نکل رہی ہے, تو کوئی اتنا بڑا کوئی انیشیٹو نظر نہیں آ رہا. سیریا کا معاملہ ہے, یہ بات ٹھیک ہے کہ سیریا کے حوالے سے کچھ پوسٹرنگ سامنے آئی ہے, لیکن کوئی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں واضح پالیسی اس پر بھی سامنے نہیں ہے. پاکستان افغانستان کے حوالے سے اور ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے جو پالیسی کا ذکر ہو رہا تھا کہ جی جولائی کے مڈل میں آئے گا, جولائی کا مڈل تو گزر گیا, ابھی تک کوئی واضح پالیسی وہاں پر بھی سامنے نہیں آئی, تو اس لیے کافی ابہام موجود ہے. اور شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو توجہ ہے وہ کافی بکھری ہوئی ہے اس وقت, جو ڈومیسٹیکلی وہ
مختلف موضوعات پر جی
جو ان کو پولیٹیکل چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس وقت, تو شاید اس لیے وہ توجہ نہیں دے پا رہے, شاید جو ان کا اپنا جو ان کی اپنی ترجیح تھی کہ وہ
دینا چاہتے ہیں,
لیکن حالات ایسے بن گئے کہ شاید وہ توجہ نہیں دے پا رہے, اور اس کی وجہ سے مجھے کوئی پالیسی کہیں پر بھی کوئی واضح طور پر نظر نہیں آ رہی کہ آپ کہیں کہ یہ ایک ایجنڈا ہے, ایک میجر انیشیٹو آیا ہے انٹرنیشنل لیول پر,
جی
وہ کوئی خاص نظر نہیں آ رہا.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, جہانگیر خٹک صاحب اور سامعین کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل, اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.